الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر انسان کی پوری بندگی کو بیان فرمایا. اس آیت کو پیش کرنے سے پہلے مقدمے کے طور پر کہ انسان کیا چیز ہے اور اس کی قوت اور استطاعت کیا ہے. اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور رتبہ ملائکہ کا عطا فرمایا. حضرت جبرائیل حکم ہوتا ہے کہ تم سجدہ کرو آدم کو. حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ ملائکہ کو. معلوم ہوا کہ انسان مٹی سے پیدا شدہ، لیکن اگر اعمال نیک کرے تو پھر نور سے پیدا شدہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مقرر فرما دیتے. لہذا حکم ہو رہا ہے کہ فسجدوا لآدم الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ایک ابلیس تھا جس نے انکار کر دیا اور سجدہ نہیں کیا. تو جس طرح ابلیس نے انکار کیا اور مردود ہو گیا، اسی طریقے سے کوئی انسان اگر کسی اللہ کے ولی کا انکار کرتا ہے، اس کی تذلیل یا تحقیر کرتا ہے یا اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی مردود فرما دیتے، اپنے دربار سے نکال دیتے. اور جو اللہ کے دربار سے ایک دفعہ نکال دیا گیا، دھتکار دیا گیا، اس نے اپنے لیے سارے راستے بند کر لیے. آپ کی پرانی جگہ ہے. تو جو انسان ایک دفعہ نکال دیا جاتا ہے، خط اسی لیے اللہ جو مسلسل گناہ کرتا ہے، مسلسل گناہ کے اندر مشغول ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ جنہوں نے مسلسل گناہ کیے اور اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو منافقین میں شامل فرمایا. اور پھر اس کی نشانی کیا بیان فرمائی؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب وہ واپس نہیں پلٹ سکتے. ان کو کوئی بھی دعوت دے، وہ دعوت کے اندر اس دعوت کو دل سے تسلیم نہیں کریں گے. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں، لیکن دل سے کس چیز کو مانتے ہیں؟ ہم دل سے کس چیز کو مانتے ہیں؟ ہمارا دل ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیز برائی ہے، یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، پھر بھی انسان اپنے دل کی مانتا ہے. کہ دادا نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دل کی مت مانو، اللہ کی مانو. جس اللہ نے اس دل کو بنایا، اس کی بات مانو کہ اس کا کیا حکم ہے. اگر اس نے منع کر دیا تو فرمایا کہ اپنے دل کو چھوڑ کر اللہ کی طرف ہو جاؤ. جب تم اللہ کی طرف ہو جاؤ گے تو سارے عالم کو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف کر دیں گے. اسی لیے حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس بندے سے محبت کر. حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے نازل ہوتے ہیں اور تمام ملائکہ کو جمع کرتے ہیں اور کیا سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، لہذا اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو. فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نیچے اترتے ہیں، پھر اس کے بعد تمام دنیا کے یہاں تک کی دلوں میں رہنے والی چوٹیاں، جنگل میں چرنے والے جانور، جو انسان تقویٰ سے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محبت ان جانوروں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں. آپ دیکھیں حدیث، اگر واقعات اولیاء اللہ کے سامنے، حضرت حافظ امین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہیں جو میں نے پڑھے، واقعات تو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں. جناب صحابہ اکرام کا واقعہ، جنگل میں راستہ بھول گئے، شیر سامنے آ گیا. فرمایا اے شیر، ہم کون ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہمیں راستہ بھول گئے، ہم راستہ چاہیے. حدیث میں آتا ہے وہ شیر آگے چلا اور راستے پر لا کر چھوڑا اور واپس چلا گیا. کس نے اس کو مرعوب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر روب ڈالا. کیوں کہ صحابہ نے جو ہے دل سے مانا تھا. حافظ جامع شہید رحمت اللہ علیہ بزرگوں کی قبروں کی زیارت کا شوق تھا حضرت کو, حضرت زیارت کے لیے تشریف لے گئے. وہاں پر جب حضرت نے پڑھنا شروع کیا تو اتنے میں اچانک ایک شیر آ گیا پیچھے, کوئی وہ مجھ جیسا خادم بھی تھا ایک, وہ اس نے جب شیر دیکھا تو اس کی ٹانگیں کانپنے لگی. شیر تو شیر ہوتا ہے, کب پھاڑ دے انسان کو کیا پتا. حافظ جامع شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کو جب ہوا تو حضرت نے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا, لیکن ٹانگیں پھر بھی کانپنا بند نہیں ہوئی. پھر حضرت نے جب مڑ کر ایک دفعہ شیر کی طرف دیکھا تو لکھا ہے تذکرہ حافظ جامع شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کہ شیر واپس چلا گیا, شیر واپس چلا گیا. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا اور باپ کے لطفے ناپاک اور ماں کے گندے حیض سے پیدا فرمایا, لیکن فرمایا تو اگر میری اطاعت کرے گا تو تجھے درجہ میں ملائکہ سے اونچا دوں گا. تمام ملائکہ اگر جمع ہو جائے کسی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ صحابی کا جو رتبہ ہے وہ الگ ہے. ملائکہ کا ہے نور سے پیدا شدہ مخلوق ہے, ان کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا. آج جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں, اگر نور ہوتے قل انما انا بشر مثلکم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اعلان کیجئے کہ میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں, کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں. ایک صحابی آئے فرمایا یا رسول اللہ میں نکاح نہیں کرنا چاہتا, میں ساری زندگی اپنی اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں. فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, دیکھ میں کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں نکاح بھی کرتا ہوں, بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں, جہاد پہ بھی نکلتا ہوں, اللہ کے تمام احکامات بھی بجا لاتا ہوں, تو تم مجھ سے آگے بڑھے گا. صحابی کو سمجھ میں آ گئی. تو آج کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا ہے, نور ہے. نہیں, اللہ کا نبی بشر تھا, اللہ کا نبی بشر ہے. اگر بشر نہ ہوتے نور ہوتے تو پھر اللہ کے نبی نے جتنی عبادت کی ہے امت یہ کہہ سکتی تھی کہ اللہ کا نبی تو نور تھا, اگر اس نے عبادت کی تو کیا کمال کیا. یہ عبادت ہمارے لیے مشکل ہے بھائی. ایک نورانی مخلوق ہے, اگر جبرائیل علیہ السلام 10 سال تک طواف کرتے رہے بغیر رکے ہوئے, اور کوئی انسان کہے کسی کو کہ بھائی جاؤ تم بھی طواف کرو جبرائیل علیہ السلام جتنا, وہ کہے وہ تو نور سے بنے ہوئے, ان کو تو قضاء حاجت ہی نہیں ہے, لہذا وہ جتنا طواف کر سکتے ہیں اتنا میں کہاں سے کر سکتا ہوں. تو اللہ نے نبی کو بھی مٹی سے پیدا فرمایا, لیکن آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے پیدا فرمایا تھا. ایک حدیث ہے اس کے اندر آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں اللہ نے اتارا جنت سے نکال کر, آدم علیہ السلام معافی مانگنے لگے اللہ سے. ایک دن روتے روتے آدم علیہ السلام کے ذہن میں کیا آیا, فرمایا اللہ وہ نام جو تیرے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے محمد, اس نام کی برکت سے میں معافی مانگتا ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. پھر پوچھا کہ اے آدم تجھے کس طرح پتا چلا کہ محمد بھی میں نے کوئی پیدا کیا ہے. فرمایا اللہ میں نے عرش آدم کے سامنے لفظ محمد لکھا ہوا دیکھا تھا, میرے ذہن میں خیال آیا یہ کوئی عظیم ہستی ہوگی جس کا نام محمد اور اللہ نے اپنے عرش کے آگے لکھوایا ہے, اللہ اس کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں کرے گا. اسی لیے وسیلہ بھی مانگنا ناجائز نہیں ہے, جائز ہے. وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ وسیلے کا مطلب یہ کہ اس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے, اس سے دعا نہ مانگی جائے. آج لوگوں نے وسیلہ کیا ہے, ایک طرف لوگوں نے وسیلہ افراد اور تفرید کر دی. ایک فرقے نے کیا کہا, وسیلہ سرے سے ہے ہی نہیں, جو مانگنا ہے براہ راست اللہ سے مانگو. اللہ سے براہ راست بھی مانگ سکتا ہے اور اللہ سے وسیلے کے ذریعے بھی مانگ سکتا ہے, اور وسیلے کے ذریعے جلدی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے. اور جس نے کہا کہ نہیں صرف وسیلے سے ہی مانگا جا سکتا ہے براہ راست اللہ سے نہیں مانگا تھا جا سکتا, وہ بھی تفریق کے اندر چلا گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کی سن رہا ہے. تو کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے, جسے مانگتا ہے تو ولیا سے. خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہے پیر و پیغمبر, خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہے پیر و پیغمبر، وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے، جسے مانگتا ہے تو اولیاء سے. آج قبروں کو سجدے کیے جا رہے ہیں، قبروں کے طواف کیا جا رہا ہے، قبروں سے تبرک کے طور پر پھول چرائے جا رہے ہیں، وہاں کی چیز وہاں کی طرف. یہ سب کیا تھا؟ صحابہ اکرام نے کبھی نہیں کیا، صحابہ اکرام نے کبھی نہیں کیا. آج مسلمان اس کو کرنے کے لیے تیار ہے. یہ سب کہاں سے آیا؟ دیکھا ہندو اپنے بت کو پوج رہے ہیں، انہوں نے سجدہ کرنا شروع کیا، مسلمانوں نے بھی سجدہ کرنا شروع کر دیا. جس طرح وہ شرک کے اندر مبتلا ہوئے، آج مسلمان ہو کر کے اپنا وہ بھی مشرک بن گیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں شرک کے علاوہ تیری ہر گناہ، تیرے ہر گناہ کو معاف کر دوں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کے سوا کوئی بھی گناہ کر لے انسان، کتنا بڑا گناہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. لیکن اللہ کے ساتھ اگر شریک کرے گا کسی کو، اللہ کے برابر ملا دے گا، آسمان پر تھا جو خدا بن کر زمین پر اتر پڑا مصطفیٰ بن کر، نعوذ باللہ من ذلک. کتنی جہالت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اللہ اللہ ہے، ساجد اور مسجود دونوں میں فرق ہے. دادا نے ارشاد فرمایا ساجد اور مسجود دونوں میں فرق ہے، ایک سجدہ کرنے والا ہے اور ایک وہ ذات ہے جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے. کیا دونوں برابر ہوں گے؟ ایک عابد ہے اور ایک معبود ہے. تو عبادت کرنے والا اور عبادت جس کی جا رہی ہے وہ برابر ہوگا؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. دونوں کے درمیان فرق ہے. لیکن بعض از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. تو میں نے جو آیت پڑھی اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. دادا نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر شروع کے اندر یہ آیت نازل فرما دی کہ اللہ ہماری جو عبادت ہے وہ تیری استعانت کی محتاج ہے، اگر تو مدد نہیں کرے گا تو ہم سے عبادت بھی نہیں ہو سکے گی. اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو تب بندہ عبادت کرتا ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان نماز کے لیے نکلتا ہے، راستے میں کوئی دوست مل جاتا ہے کہیں اور چلا جاتا ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بازار کے لیے نکلتا ہے، راستے میں کوئی نیک دوست مل جاتا ہے، انسان مسجد کی طرف آ جاتا ہے. تو کیا معلوم ہوا؟ معلوم ہوا کہ عبادت اگر انسان کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے پہلے استعانت مانگے کہ اللہ میری مدد فرما، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، تجھے ایک مالک ماننا چاہتا ہوں. دیکھو دوستو، دادا نے ایک عجیب مثال سے سمجھایا، فرمایا دیکھو ایک دوست ہے آپ کا، آپ کے والد نے آپ کو ایک چیز دی کہ بیٹا یہ میں انعام آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں باہر سے، یہ ٹافی ہے یا یہ مٹھائی ہے. آپ نے کہا ابا مجھے تو دے دی، یہ جو پیچھے بیٹھا ہوا یہ بھی میرا دوست ہے. تو باپ نے کہا کہ میں کیا کروں؟ تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابا آپ کچھ نہ کیجئے، جو انعام مجھے دیا ہے وہی اس کو بھی دے دیجئے. تو باپ کہتا ہے تو میرا رشتے خون کا رشتے دار ہے، اس سے میرا کیا رشتہ ہے؟ وہ کہتا ہے ابا اس سے رشتہ آپ کا نہیں ہے، اس سے میری دوستی ہے، میری دوستی کی لاج رکھتے ہوئے دے دیجئے. تو باپ محروم کرتا ہے اس کو. تو فرمایا اللہ والوں کے پاس جو جاتا ہے بس یہی معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو اللہ والوں کے پاس جاتا ہے یہی معاملہ اللہ والوں کے پاس اس کے ساتھ ہوتا ہے. کہ وہ ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ میں براہ راست عطا فرما دے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس نے مجھ سے محبت کی آپ کے لیے، اس نے مجھ سے تعلق قائم کیا آپ کے لیے، یا اللہ جو مجھ پر عنایت فرما رہے ہیں اس کے اوپر بھی عنایت فرما لیں. پھر وہی عنایات اس کے اوپر شروع ہو جاتی ہیں. جب اس کے اوپر عنایات شروع ہوتی ہیں تو پھر اس کو سامنے آنکھوں سے نظر آنے لگتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں کیا لذت ہے، اللہ کے راستے میں غم اٹھانے کا کیا مزہ ہے. دادا نے فرمایا اللہ کے راستے کا ایک کانٹا اور ساری دنیا کے پھول مل کر کے بھی اگر اس کو سلامی پیش کرے تو اس کا حق سلامی ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جتنا بڑا اللہ ہے اس کے راستے کا غم بھی اتنا بڑا ہے، اور جتنا بڑا غم ہے اتنا ہی بڑا انعام بھی ہے اس کے اوپر. دو چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک مسلمان مردوں کے لیے اور ایک مسلمان عورتوں کے لیے، کہ آج مسلمان مرد اپنی صورت کے اوپر غور نہیں کرتا، میں کس جیسی صورت بنا رہا ہوں. دوستو جیسی صورت بنائے گا انسان ویسے اعمال اس سے صادر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ویسے اعمال اس سے صادر کروائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے، لوگ کہتے ہیں مولانا ظاہر سے کیا ہوتا ہے، باطن ٹھیک ہونا چاہیے، یہی بات ہے نا. آج کل شیطان نے کیا وسوسہ ڈالا ہوا ہے کہ ظاہر سے کیا ہوتا ہے، باطن ٹھیک ہونا چاہیے. تو باطن کی ٹھیک، باطن اللہ تعالیٰ کب سے ٹھیک کرتے ہیں؟ جب ظاہر ٹھیک ہو جاتا ہے. پہلے گاڑی کی باڈی بنتی ہے، انجن بعد میں ڈالا جاتا ہے، یہ نہیں پہلے زمین پہ انجن رکھ کے پھر اس کے اوپر لا کر باڈی رکھی جاتی ہے. دیکھا کسی نے کبھی؟ تو جب گاڑی بغیر جو ہے باڈی کے پہلے باڈی بناتے ہیں پھر انجن رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پہلے جسم بناتے ہیں اس کے بعد دل کو صحیح کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی شکل و صورت بنا لی. کس لیے؟ مذاق اڑانے کے لیے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شغل کریں گے. جب مقابلہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا پھینکا، ان سے کہا تم اپنے عصا پھینکو. انہوں نے عصا پھینکا، وہ سب جادو کا تھا، وہ سانپ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، کیونکہ ایک فطری خوف ہوتا ہے، یہ گزری نہیں تھی نبی کی، نعوذ باللہ. یہ نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر تھے، بزدلی نہیں تھی. دادا نے شاید فرمائی طبعی خوف تھا، بھئی کتنے سے بڑا، بڑے سے بڑا پہلوان ہو، اچانک اس کے سامنے سانپ نکل آئے تو ایک منٹ کے لیے وہ بھی رک جاتا ہے. تو فرمایا طبعی خوف تھا وہاں پر. تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اللہ نے کیا فرمایا؟ قال لا تخف، اے موسیٰ ڈر مت، یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا اپنے عصا پھینک دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا پھینک دیا. جب وہ اژدہا بنا تو جادوگر پہچان گئے کہ ہم نے جو اپنا عصا پھینکا تھا وہ جادو کے زور سے صاف بنا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا ہے یہ تو اجزا بنا ہے، یہ جادو کے زور سے نہیں، اصلی اثر اصلی بنا. انہوں نے کہا کہ قالوا آمنا برب العالمین، ہم موسیٰ اور اس کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ تو بہت تھا، جلالی بھی بہت تھے. فرمایا یا اللہ یہ کیا بات ہے کہ یہ آپ میرے مقابلے کے لیے آئے اور آپ نے ان کو آپ نے ایمان عطا کر دیا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تیری نظر اس کے اوپر ہے کہ تیرے مقابلے کے لیے آئے تھے، اور میری نظر اس کے اوپر ہے کہ میرے پیارے کی شکل میں آئے تھے. میری نظر اس کے اوپر ہے کہ میرے پیارے کی شکل میں آئے تھے، کیسے محروم کر دیتا میں؟ تو دوستو مرد حضرات سے کہتا ہوں کہ اپنی شکل و صورت ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی بنا لیں. جب اللہ کے نبی کی جیسی شکل و صورت بن جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ رحم اور معاملہ بھی ویسے ہی فرمائیں گے. آج ہم شکل و صورت بناتے ہوئے شرماتے ہیں، کہتے ہمیں ہماری بیوی ایسی شکل نہیں بنانے دیتی، ہمیں ہمارے گھر والے روکتے ہیں، ہمیں ہمارا معاشرہ روکتا ہے، ہمارے آفس والے تنخواہ کم کر دیں گے. اگر اسی انسان سے پوچھا جائے کہ تجھے رزق کون دے رہا ہے، بولو بھائی رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت رزق دے رہے ہیں نا، تو آفس والوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دادا نے فرمایا اگر ایسا آفس والے کہتے ہیں کہ ہم تمہاری تنخواہ کم کر دیں گے، فرمایا قلیل کے اندر تم گزارا کرو، اللہ تعالیٰ اس قلیل کو کثیر کر دے گا. یہ عادت اللہ ہے. جو دوستو اگر ہمارا بیٹا بھی ہماری باندھ کر چلتا ہے تو ہم کتنی محبت کرتے ہیں، اگر ذرا سی خراش آ جائے تو ماں باپ کا دن کا چین اور رات کی نیند دونوں اڑ جاتی ہے کہ ہماری اولاد کو خراش آ گئی. ارے یہ تو ہماری محبت کا حال ہے، جو ادنا سی ہے، 1% نازل ہوئی تھی، اس 1% پیسے بھی کٹتے کٹاتے کتنی ہمیں ملی ہے پتہ نہیں. اس 1% کا لاکھوں کروڑوں کا حصہ ایک ملا تھا، اس کا یہ عالم ہے کہ خراش آ جائے تو راتوں کی نیند اور دن کا چین اڑ جاتا ہے. تو اس رب العالمین کی رحمت کا کیا عالم ہوگا جب بندہ اس سے دور جاتا ہے. میرے شیخ حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں, فرمایا ہر نماز کے بعد فرمایا زیادہ نہیں 5 سیکنڈ کے لیے آنکھ بند کر کے مسجد کے اندر بیٹھ جاؤ, نماز پڑھتے ہیں. بولے بھائی الحمدللہ, نماز کے بعد کیا کرنا ہے 5 سیکنڈ, 1 2 3 4 5 ہو گئے 5 سیکنڈ, کتنی دیر لگی بھائی گننے میں, 1 2 3 4 5 اگر آرام آرام سے بھی گنے, سیکنڈ کو لمبا بھی کرتے کھینچ کے تو بھی 5 سیکنڈ یہ ہو گئے. فرما اتنی دیر بیٹھ جا اور یہ خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, فرما پھر اٹھو اور نکل جا. اب اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا اس سے یہ ہوگا کہ آپ روزانہ رات کو کھانا کھانے کے بعد اپنے دوستوں کی محفل میں جاتے ہیں, وہاں جا کر کے بیٹھتے ہیں کچھ دیر گپ شپ ہوتی ہے, کچھ چائے پی لی, سردی ہے تو مونگ پھلی کھا لی, کچھ کر لیا. تو فرمایا ایک دن آپ نہ جائیں تو دوسرے دن دوست ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں کہ یار وہ جو دوست روز آتا تھا وہ آج کہاں چلا گیا. تو فرمایا جب تم 5 سیکنڈ کے لیے بیٹھو گے اور پھر کسی دن نماز چھوڑ گئی, تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجیں گے, جاؤ ڈھونڈ کر آؤ کہاں گیا میرا بندہ. پھر اللہ کی رحمت خود ڈھونڈ کر کے لائے گی, چل مسجد کی طرف چل. دوستو یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے, نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نہ زر سے پیدا, نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نہ زر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اس جیت کے اندر اگر کسی کو اختلاف ہے تو علمی طور پر بات کرنا چاہے تو علمی طور پر بات کر کے دیکھیے. جو کہتے ہیں صرف قرآن و سنت کافی ہے, قرآن و سنت کو سمجھانے والا بھی چاہیے. اگر بغیر سمجھائے ہوئے تو انسان گاڑی نہیں چلا سکتا, بغیر سمجھائے ہوئے انسان وقت نہیں دیکھ سکتا. ایک انسان ہے اس نے کبھی ساری زندگی گھڑی نہ دیکھی ہو. اسکول میں بچوں کو کیا سکھاتے, بیٹا جب چھوٹی سوئی 1 پر ہو اور بڑی 4 پر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے 1:20 کیوں سکھایا جاتا ہے. حالانکہ بچہ روز جب سے پیدا ہوا ہے جب سے گھڑی دیکھ رہا ہے, دیکھ دیکھ کر اس کو سمجھ لینا چاہیے. بولو بھائی دیکھ کر سمجھنا چاہیے یا نہیں؟ پھر کیوں سکھایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جو چیز انسان سیکھتا نہیں ہے وہ کبھی اس کو آتی نہیں ہے. جن جاہلوں نے صرف قرآن کو اٹھا لیا اور بغل میں دبا لیا کہ ہم اس قرآن سے ہدایت دے لیں گے, تو ظالم چلو قرآن تو اٹھا لیا لیکن قرآن اللہ اٹھا لیا, کتاب اللہ اٹھا لی, رجال اللہ کو تھوڑے چھوڑ دیا. اللہ کا نبی کس لیے آیا تھا؟ قرآن تو بعد میں آ رہا ہے, اللہ کا نبی پہلے آ رہا ہے. جب تک کتاب اللہ کو رجال اللہ سمجھانے والے موجود نہ ہو کتاب اللہ سمجھ میں آئے گی نہیں. آج کہتے ہیں نہیں ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے, اللہ اس کے نبی کی سنت کافی ہے. کافی ہے لیکن کب؟ جب کوئی سمجھانے والا موجود ہو. کیونکہ ایک شخص نے کیا کہا, نماز نہیں پڑھ رہا تھا, اس نے کہا ارے نماز پڑھ, اس نے کہا ارے لا تقربوا الصلاۃ, اللہ نے فرمایا نماز کے قریب بھی مت جا. اس نے کہا اللہ کے بندے آگے تو پڑھ, وانتم سکارا جبکہ تم نشے میں ہو. تو اس نے کہا سارا عمل میں ہی کروں, کچھ تو کر کچھ میں کروں. تو جان چھڑانی ہو تو پھر ہزار راستے, جب بات نہ ماننی ہو تو ہزار راستے انسان کے لیے. اس نے کیا کہا لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب بھی مت جا. اس نے کہا اگلی آیت تو پڑھ, وانتم سکارا آیت کو پورا کر کہ جب تم نشے میں ہو. تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا سارا قرآن میرے لیے, تیرے لیے بھی تو کچھ ہے, وانتم سکارا تو عمل کر, لا تقربوا الصلاۃ میں عمل کر رہا ہوں. تو جب جان چھڑانی ہو تو انسان کے پاس ہزار بہانے, اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے تو دوستوں پھر عبادت کی لذت تبدیل ہو جاتی ہے. آج ہمیں کیوں مزہ نہیں آتا؟ آج ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہمارا دل بازار میں کیوں ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت نہیں ہے. اگر کسی بادشاہ وقت کے سامنے انسان کھڑا ہو جائے تو اس کو کیا ہے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, تو اس کا خیال, اس کی کوئی حرکت, یہاں تک کہ بٹن سیدھا کرنا
وہ بھی انسان گوارا نہیں کرتا کہ بادشاہ وقت میری طرح متوجہ. دوستو جس کے بادشاہ کو بادشاہت کی بھیج دی ہے, جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سامنے کھڑا ہے, پھر ہم نماز کے اندر اپنے بٹن بھی سیدھے کر لیتے ہیں, جلدی سے کھجا بھی لیتے ہیں, ادھر بھی کھجا لیتے ہیں, نیت بھی باندھے رہتے ہیں, گھر کا حساب بھی کر لیتے ہیں. ایک شخص تھا, اس کے امام صاحب نے نماز پڑھا عشاء کی, تو نماز کے بعد مغالطہ ہو گیا لوگوں کو کہ تین رکعت لیے یا چار رکعت. تو ایک شخص سے پوچھا کہ بھائی کتنے رکعتیں ہوں, اس نے کہا تین رکعتیں. کہا تین کیسے ہوں, کوئی اس کی دلیل تو ہو تمہارے پاس, عقلی دلیل دے دو, کوئی حدیث سے نہیں, عقلی دلیل چاہیے کہ تین کیسے ہوئی. اس نے کہا میری چار دکانیں اور میں روزانہ نماز کے اندر ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا تھا, آج میں نے تین کا کیا اور امام صاحب نے ختم کر دی. تو میں سوچ رہا تھا آج امام صاحب نے جلدی کیوں ختم کر دی, لہذا آج تین ہی رکعت پڑھائی ہے امام صاحب نے, دوبارہ پڑھا امام. تو آج ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہمارا دل کبھی بازار میں ہوتا ہے, کبھی اپنے حساب میں ہوتا ہے, کبھی غیر اللہ کی طرف ہوتا ہے. جو انسان دادا نے فرمایا جو بد نظری کر کے آتا ہے, فرمایا اس کا دل کبھی عبادت میں لگ ہی نہیں سکتا. آج یہ بد نظری کتنی ہے, آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بد نظری سے بچتے ہیں, نہ محرم سے بچتے ہیں. قرآن اٹھا کر کے پڑھنا شروع کر دے, دادا نے فرمایا وہی تصویر سامنے ہوگی. نماز پڑھنا شروع کر دے, فرمایا لاکھ دل کے اندر خیال کرے گا کہ میں اللہ تیرے سامنے کھڑا ہوں, لیکن وہ تصویر سامنے آئے گی تو اللہ کے سامنے نہیں, میرے سامنے کھڑا ہے. تو پھر آج مسلمان سوچتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے حالات کشادہ کیوں نہیں ہو رہے, ہمارے لیے کشادگی کیوں نہیں ہو رہی, ہم پر تنگیاں اور پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ زمین اور زمین کے اندر خشکی اور تری کے اندر جو فساد برپا ہوا ہے, بما کسبت ایدی الناس, ہے لوگوں یہ تمہارے ہاتھوں پیدا ہے. آج کیا ہے, ہم اللہ کی مانتے نہیں, جو دل کے اندر آیا وہ کر لیا, یا جو دوستوں نے سمجھایا وہ کر لیا, لیکن اللہ والوں کی اور اللہ کی اگر مانتے تو دوستو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ظالم ہے, ہم پر رحم نہ فرمائے. ورنہ جتنا خون مسلمانوں کا اس وقت بہ چکا ہے شاید تاریخ کے اندر کبھی بہا ہو, پھر بھی اللہ تعالیٰ رحم نہیں فرما رہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی حالت پر خود رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج ہم میں سے ہر مسلمان اپنے گربان کے اندر جھانک کر کے دیکھے, کیا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرے سے محبت کرتے ہیں؟ بولو بھائی, اپنے دل کے اندر غور کرو, کیا ہم چہرے سے محبت کرتے ہیں؟ اگر محبت کرتے ہیں تو کیا ہم نے اس چہرے کو بنا اپنایا؟ انسان کا دستور ہے کہ انسان کا دل جس چیز کو چاہے انسان اس چیز کو حاصل کرتا ہے, خاص جائز طور پر یا ناجائز طور پر. اگر اس کا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہو اور اس کے پاس پیسے نہ ہو, تو وہ حرام راستے سے چوری کے پیسوں سے گاڑی خرید لیتا ہے کہ میرا دل اچھی گاڑی کے لیے چاہ رہا ہے. تو دوستو اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے کہ میرے نبی کی شکل و صورت بنا لو, اور اس کے اندر اللہ نے کوئی چیز نہیں رکھی, کوئی مشکل نہیں ہے. ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں, مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں, زمانہ ہم سے ہے, ہم زمانے سے نہیں. لوگ یہ کہتے ہیں مولانا زمانہ کیا کہے گا, لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے. حضرت حکیم الامت کو ایک شخص نے کیا لکھا کہ حضرت اگر میں گاڑی رکھتا ہوں تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. حضرت حکیم الامت نے کیا فرمایا, فرمایا آج ان کو ہنس لینے دو, قیامت کے دن تمہیں نہیں رونا پڑے گا. یہ وہ تاریخ ساز جملہ حضرت حکیم الامت لکھ کر کے چلے گئے کہ آج حضرت حکیم الامت کو مرے ہوئے 50-60 سال ہو چکے ہیں, لیکن آج بھی یہ جملہ ایسا ہے کہ سونے کے الفاظ سے بھی اگر لکھا جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. فرمایا گاڑیاں رکھو, کیا ہوگے؟ اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے جس شکل سے محبت فرمائی, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ تعالیٰ کیا کیا فرماتے ہیں, تحقیق ہے انسان ہم نے تجھے بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا فرمایا. اب بھائی بہترین سانچا تو کافر کا بھی ہے, اس کی بھی دو کان ہیں, دو آنکھیں, ایک ناک ہے, اور مسلمان کا بھی ہے. تو مسلمان بہترین کیسے ہوا اور کافر افضل کیسے ہوا؟ تو مفسرین اکرام نے کیا لکھا ہے؟ فرمایا اس لیے تجھے بہترین فرمایا ہے انسان, یہاں مسلمان اور کافر کی بات نہیں ہے, یہاں مطلق اللہ نے فرمایا کہ بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا فرما رہا ہوں, یعنی اپنے نبی جیسی شکل و صورت میں عطا فرما رہا ہوں. آج مسلمان کے دل میں کتنا بغض ہے اپنے نبی کا, دعوی محبت تو سب کو ہے, یہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے اس لیے کہتا ہوں, دعوی محبت تو سب کو ہے, لیکن سب سے اٹھ کر سب صبح سب سے پہلے اللہ کے نبی کی سنت کے اوپر انسان اسورا چلا دیتا ہے. اگر تجھے محبت ہے تو گاڑی کیوں بنا رہا ہے مسلمان؟ کیوں اللہ کے نبی سے دعوی محبت ہے گاڑی رکھنے سے کیوں گھبراتا ہے؟ نعت پڑھنے سے محبت ایمان کامل نہیں ہوتا, یاد رکھنا, ناطے پڑھنے سے ایمان کامل نہیں ہوگا, عید میلاد النبی منانے سے بھی دین کامل نہیں ہوگا. اگر دین کامل کرنا ہے تو اللہ کے نبی نے جو راستہ بتلایا ہے پہلے اس راستے کے اوپر عمل کرے, پہلے اس راستے کے اوپر چلے. جب اللہ کے نبی کے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی شکل و صورت کے مطابق جب بنا لے گا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ روح بھی ویسی ڈال دیں گے. مسلمان مرد گاڑیاں رکھ لیں, مسلمان عورتیں پردہ کرنا شروع کرتے ہیں, دو کام کر لیں, بیڑا پار ہو جائے گا. آج کیا ہے سب سے زیادہ مسلمان عورتیں, اگر کوئی دوست کسی دوست کو کھینچ کر لا رہا ہو سر نماز کے لیے, تو وہ کیا کہتا ہے؟ تو چل میں آیا ابھی مجھے ذرا سا کام ہے. دوسرا دوست آتا ہے کیا کہتا ہے؟ چل بازار کرتے ہیں یار, ایک چیز خرید کے لانی ہے. اب ماں نے کہا دھنیا لے آؤ, تو فوراً کیا کہتا ہے؟ چل چل جلدی چلتے ہیں, ہو کر کے آ جاتے ہیں. حالانکہ کیا حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ فرمایا احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها. اللہ کے نزدیک مبغوض ترین جگہ کیا ہے؟ بازار ہے. واحب البلاد الى اللہ مساجدها, اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہ کیا ہے؟ مساجد ہے. جب ہم اللہ کی محبوب ترین جگہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور مبغوض ترین جگہ تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے گھوم رہے, کوئی فکر ہی نہیں ہے. جب غضب کے اندر رہیں گے اور رحمت سے بھاگیں گے تو کیا حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا رحم برسے گا ہمارے اوپر. بولو بھائی, سونے کے لیے تو نہیں آئے بھائی, سر اٹھا کر کے بولو کیا اللہ کی رحمت برسے گی؟ اللہ کا کرم برسے گا؟ اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش فرمائیں گے. انعام, ہم اپنی اولاد کو انعام کب دیتے ہیں؟ جب اولاد مکمل تابع ہو جائے, فرما برداری کرنے لگے. کیا کہتے ہیں؟ بیٹا یہ غلط کام چھوڑ دو, ہم تمہاری ہر بات مانیں گے. تم تافی مانگو گے, بچہ چھوٹا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا تافی مانگو گے, تافی بھی دلائیں گے, سائیکل مانگو گے, سائیکل بھی دلا دوں گا, لیکن تم نافرمانی چھوڑ دو, یہ غلط کام چھوڑ دو. اللہ نے کیا فرمایا؟ تم گناہ چھوڑ دو, جو مانگو گے وہ میں عطا کروں گا. آج ہم چاہتے ہیں نہیں, ہم گناہ بھی کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں عطا بھی کرے. تو دوستو, باپ کے ساتھ تو یہ کر سکتے ہو, اللہ کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کی طاقت غیر محدود ہے, اس کی طاقت غیر محدود ہے. اس کو طاقت کے زور پر یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ سے منوا لے, اللہ سے تو رو کے ہی منوانا پڑے گا, گڑ گڑا کے منوانا پڑے گا. اللہ کے سامنے آج ہم رونے سے کیا کرتے ہیں کہ جاتے ہیں. پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ایک انسان کو اگر ضرورت ہو گئی, مثال کے طور پر اس کے پاس اس کی تنخواہ بہت کم ہے, اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے, آج ہمارا اللہ سے تعلق, اس تعلق کو ناپیے. سوچو اس تعلق کو کہ کتنا تعلق ہے کہ جب اس کو ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی, وہ دوست کے پاس جاتا ہے, ارے یار مجھے ذرا اتنے پیسے دینا, میں تجھے اتنے دن کے بعد لوٹا دوں گا. اللہ کے بندے, پہلے یہ سوچ, کیا تو نے اللہ سے مانگا؟ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے جوتے کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو فرمایا میں سلواتا بعد میں, وہ پہلے اللہ سے مانگتا ہوں. کیونکہ انسان جس سے مانتا ہے, مانتے مانتے اس کی محبت خود بخود دل میں بیٹھ جاتی ہے. آج ہم اپنے حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ عالمی بینک سے مانگتے ہیں, ورلڈ بینک سے مانگتے ہیں, جب ہم صحیح ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح کر دے گا. آج ہم خود صحیح نہیں ہونا چاہتے, آج ہم خود صحیح نہیں ہونا چاہتے, ورنہ اللہ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے بھائی؟ بتا بھائی, کوئی کمی ہے اللہ کے خزانے میں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے خزانے خشک ہو گئے, سمندر خشک ہو گیا؟ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری نعمتوں کا اگر شمار کرنا چاہو, گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. لیکن انسان کیا کہتا ہے کہ نہیں, میں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اللہ کی خوشی حاصل کروں. دوستوں یہ محال ہے, یہ محال ہے, محال ہے, محال ہے. کس طریقے سے ہوگا؟ میرے شیخ حضرت والا حضور رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان جب عبادت کرتا ہے تو اللہ کی نیکی کا ٹرک وہاں سے چل پڑتا ہے, اور ادھر سے گناہ کرتا ہے تو اللہ کے غضب کا ٹرک سامنے سے آ جاتا ہے. فرمایا دونوں ٹرک راستہ نہیں دے رہے دوسرے کو. فرمایا آپ کیا راستہ ہے؟ فرمایا اب راستہ یہ کہ توبہ کرو تاکہ غضب کا ٹرک ہٹ جائے اور نیکی کا ٹرک آپ کی طرف آ جائے. جب نیکی کا ٹرک آپ کی طرف آئے گا تو دل میں بھی چین آئے گا, سکون آئے گا, راحت آئے گی, اطمینان آئے گا. پھر انسان کیا ہے, سکون کی نیند سوئے گا. آج بے چینی کیوں ہے مسلمانوں کے اندر؟ آج بے اطمینانی کیوں ہے مسلمانوں کے اندر؟ آج گھر سے نکلتے ہوئے کیوں ڈرتا ہے مسلمان؟ کیوں؟ جب مرنا تو ہے ہی. کہتے ہیں آج کل کہ جی صبح کا بھروسہ نہیں ہے کہ صبح نکلیں گے شام کو واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. ارے جس کو اللہ نے جس وقت بلانا ہے اللہ اسی وقت بلاتا ہے. اسی ہفتے میں ہمارے یہاں کے دو طالب علموں کے اوپر فائرنگ کی گئی, ایک کو 4 گولیاں ماری, ایک کو 3 گولیاں ماری. اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھنی تھی, بچے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا, اللہ تعالیٰ نے حیات رکھی تھی, زندہ ہے, صحیح ہے. اسی منگل کی بات ہے یہ شام کو. تو جس کو اللہ تعالیٰ رکھنا چاہے اس کو دنیا کی کوئی قوت مار نہیں سکتی, اور جس کو اللہ تعالیٰ مارنا چاہے اس کو دنیا کی کوئی قوت بچا نہیں سکتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے مقابلہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سامنے آ گیا بھاگتے بھاگتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا دیکھا, اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میرا نام لے کر دریا کے اندر کود جا, میں راستہ بنا دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریا کے اندر چلا گیا, اللہ نے راستہ بنا دیا. اور جیسے ہی فرعون داخل ہوا, فرعون نے دیکھا اچھا موسیٰ کی یہ کرامت کہ اس نے دریا کے اندر سے راستہ بنا لیے, تو فرعون بھی کود پڑا. اس نے کہا موسیٰ نکلا میں بھی نکل جاؤں گا. اس کو کیا معلوم تھا کہ اللہ کے نافرمانوں کے اندر شامل ہے. اللہ جیسے ہی گھسا, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس پانی کو ملا دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا تھا, جتنے راستے بنے تھے. اللہ مالوچی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر راستے کے بیچ میں اللہ نے کھڑکی بنا دی تھی کہ ایک لشکر یہاں سے گھسا, ایک یہاں سے گھسا, دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بھاگ رہے. اور جب فرعون داخل ہوا, اللہ نے اس کو وہیں پر بند کر دیا, اس کو وہیں غرق کر دیا اللہ نے. تو جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بچا کر کے رہتا ہے, ساری دنیا مارنا چاہے. اور جس کو اللہ ساری دنیا بچانا چاہے اور اس کو مارنا چاہے تو کوئی نہیں کر سکتا. اور جس کو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کرنا چاہے اس کو کوئی انسان عزت نہیں دے سکتا, چاہے وہ کتنے ہی بڑے ملک کا بادشاہ ہو, کتنے ہی بڑے ملک کا بادشاہ ہو. اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہتا ہے مخلوق کے دل میں اس کی عزت ڈال دیتا ہے. بھائی اگر آپ کے ارد گرد میں کوئی شخص آ کر نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کو بتا دیں کہ بیان کے بعد وقت دیا جاتا ہے نوافل پڑھنے کا. جو باہر کھڑے ہیں وہ حضرات بھی غور سے سن لیں کہ کوئی اگر نوافل پڑھنے کی کوشش کرے تو اس کو بتا دیں کہ نوافل کے لیے الگ سے وقت دیا جاتا ہے, لہذا اس وقت میں نوافل ادا کریں, دوران بیان نوافل ادا نہ کریں. تو جس کو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہے اور جس کو ذلت دینا چاہے, دوستو یہ مت سوچو کہ داڑھی کٹا دیں گے تو ہمارے لیے عزت ہی عزت ہے. ہمارے لیے عزت ہی عزت ہے. یہود و نصارا کی شکل بنا کر عزت ملے گی؟ یہ وہ ذلیل اور رذیل قوم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اللہ اور اس کے نبی کو کس طرح پہچانتے ہیں؟ جس طرح انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے. یہ آیت ہے یا نہیں حافظ؟ آپ حافظ ہیں؟ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ اللہ اور اس کے نبی کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں جس طریقے سے یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر اللہ کے نبی کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی کے مخالف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو مدینے کے اندر ان کے تین قبیلے تھے، قبائل تو بہت تھے لیکن تین قبیلے بڑے تھے ان کے، بنو نذیر، بنو قاقع، یہ تین ان کے، اور ایک تیسرا قبیلہ تھا بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ تین قبیلے ان کے بڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معاہدہ کیا، کیا کہ نہ ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے نہ مسلمان ہم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا. ایک صحابی تھے، ان سے دو قتل ہو گئے، دو کفار کو، ایک قبیلہ عامر بن ملک نے، والوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ ہمیں قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگ بھیج دیجئے جو ہماری قوم کو آ کر قرآن پڑھا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ روانہ کیے، ان ظالموں نے 69 صحابہ کو شہید کر دیا، یہ ایک صحابی بچے. جب واپس آنے لگے تو ان کو راستے میں دو کفار ملے. انہوں نے سوچا جس نے 69 دیکھے اپنے ساتھی مرتے ہوئے وہ کہاں چھوڑے گا، انہوں نے دونوں کو گردن اڑا دی. جب مدینے پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو پتہ چلا وہ تو وہ دو لوگ تھے جن سے معاہدہ ہوا تھا، اب دیت ادا کرنی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ بھائی دیت کے پیسے جمع کرو. قصاص کا حکم اللہ نے ایسے ہی نازل نہیں فرمایا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے لوگوں قصاص کے اندر اللہ نے تمہارے لیے زندگی رکھی ہے، کیونکہ ایک زندگی جاتی ہے لاکھوں زندگیاں محفوظ ہو جاتی ہیں. ایک شخص کا سر قلم ہوتا ہے ہزاروں سینکڑوں سر کٹنے سے محفوظ ہو جاتے ہیں، یہ اسلام کی دولت. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی مسلمانوں جمع کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ بنو نذیر اور قریظہ اور قرقع ان کے بھی جو ہے ان سے بھی معاہدہ ہے، لہذا ان سے بھی جا کر کے وصول کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی تم ہمارے ساتھ حصے دار ہو، ہمارے صحابی سے قتل ہو گیا، تم ایک کام کرو کہ اس کے اندر حصہ لو. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جگہ دیوار کے پاس بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ بیٹھے، اے محمد آپ بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مشورہ کرتے ہیں ابھی آپ کو بتاتے ہیں. وہاں گئے مشورہ کرنے پیر پیچھے، اور مشورہ کیا کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی کو جس دیوار کے پیچھے بٹھایا ہے اس سے بہترین موقع اللہ کے نبی کو شہید کرنے کا کوئی نہیں ہے، جا اوپر سے پتھر لے جا کر کے گرا دو اللہ کے نبی پر، اللہ کے نبی ختم ہو جائے، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. جبرائیل علیہ السلام اسی وقت آئے، وحی نازل ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکلیے یہاں سے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب علم ہوا کہ ان کا یہ ارادہ تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جلسہ نہیں کیا، لشکر بنایا، فرمایا صحابہ تیاری کرو، اور بنو نذیر کو 10 دن کا وقت دیا، فرمایا یا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ یا اس عمل پر معافی مانگو اور دوبارہ اپنے اس کے اوپر قائم ہو. امیہ بن خلف، بنو نذیر کی اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ لڑتے، امیہ بن خلف نے کیا کیا، اپنا وقت بھیجا بنو نذیر کے پاس کہ 2000 کا لشکر میرے پاس ہے، تم مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا تمہارا، لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون، جس کو اللہ رکھے اس کو کون، اس کو کون چکھے. میں اکڑ گئے، کہا 2000 کا لشکر آ رہا ہے، 2000 اس وقت کے لحاظ سے بہت تھے.
جب نہیں مانے دس دن کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محاصرہ کر لیا، فرمایا محاصرہ کر لو، ان کے درخت کاٹ دو. اسی کو اللہ نے کیا فرمایا قرآن کے اندر، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ، کہ آپ نے جو درختوں کو کاٹا اور جن کو ان کی جڑوں کے اوپر چھوڑ دیا فبإذن اللہ. اب انسان کہتا ہے یار یہ کیسے نبی تھا، کیسا دین ہے، کیسا ہے وہ ہے کہ درخت کاٹ کر کے کیا ملا؟ سوال آتا ہے ذہن میں کہ یار جہاد کرنے گئے تھے، مارنا تھا تو یہودیوں کو مارتے، لیکن درخت کیوں کاٹے؟ اصل محدثین نے کیا لکھا، محدثین نے اس کا جواب یہ دیا کہ کفر کی ذلت مقصود ہے، ذلت خواہ کسی بھی طریقے سے ہو، اگر درخت کاٹنے سے ذلت ہوتی ہے تو درخت کاٹا جائے گا. کعب بن اشرف کے پاس جب محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے اس کو قتل کرنے کے لیے، تو کعب بن اشرف نے کیا کہا کہ تم زکات اور صدقہ کے لیے رقم لینے کے لیے آئے ہو، میرے پاس کچھ رہن رکھواؤ. عرب کا دستور تھا یہ، کہا رہن رکھواؤ. کہا کیا چیز؟ کہا اپنی عورتیں رہن رکھوا دو. کہا میری عزت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ میں عورتیں رہن رکھوا دوں. کہا اچھا عورتیں رہن نہیں رکھوا سکتے تو چلو اپنی اولادیں اپنے بچوں کو رہن رکھوا دو. کہا یہ عار ہے میرے لیے کہ کل جب میرے بچے نکلیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، تجھے رہن رکھوا کر تیرے باپ نے پیسے لیے تھے، لہذا میرے لیے یہ عار ہے. کہا کیا رکھو گے؟ کہا اسلحہ رکھوا دو. کہا ہاں وہ رکھ لے، لے لے تو. اور پھر اس کا سب قلم کر دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والا تھا، سر قلم کر دیا. تو جب یہاں معاملہ آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت کاٹ دیے. درخت کاٹنے کے بعد جب ان کا محاصرہ ہوا، محاصرہ ہونے کے بعد جب یہود نے دیکھا کہ یار یہ تو کسی طریقے سے نہ امیہ بن خلف وہاں منہ چھپا کر بیٹھ گیا، یہ یہودی یہاں پھنس گئے، آخر انہوں نے دس دن کے بعد ہتھیار ڈال دیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے ہتھیار ہمارے، اب جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے. پہلی دفعہ ان کی تذلیل جو ہوئی تھی وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہوئی، اور یہ خیبر میں جا کر کے رہے، اور دوسری دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں خیبر سے نکالے گئے اور ملک شام تک بھیجا گیا ان کو. تو آج مسلمان یہود و نصارہ کی شکل و صورت کو پسند کرتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں، خالف الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ کے خلاف چلو. آج مسلمان کیا کہتا ہے، مولانا معاشرہ ساتھ نہیں دیتا. دوستو معاشرہ کتنے دن ساتھ نہیں دے رہا، 10 سال 20 سال 25 سال، قبر میں اترنے کے بعد کون ساتھ دے گا؟ معاشرہ اترے گا قبر میں؟ بیوی اترے گی؟ جو یہ کہتا ہے کہ داڑھی مت رکھو، یا کوئی یہ کہتا ہے مسلمان عورت سے کہ پردہ مت کر، اس سے کہ تو مجھے لکھ کر کے دے دے کہ قبر میں جب میرا حساب و کتاب لیا جائے گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے پردہ کیوں نہیں کیا، یا مسلمان مرد تو نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، تو تو آ کر کے جواب دے دے گا کہ میں نے منع کیا تھا. لوگے گارنٹی؟ اور دوستو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا ہمارا کوئی شافع ہے؟ کسی سے شفاعت کی امید ہے کہ کوئی شفاعت کرے گا؟ نہیں. اگر کسی کو کوئی امید ہے تو ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے. ہاں ہے کسی کو امید؟ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ تکلیف کس عمل سے ہوئی تھی؟ جب قیصر و کسریٰ کے دو سفیر سامنے آئے، ان کی داڑیاں مڑی ہوئی تھی، مونچھیں بڑی ہوئی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، من امرکما، تمہیں یہ کام کرنے کا حکم کس نے دیا؟ فقال امرنا ربنا کسریٰ، انہوں نے کہا ہمیں ہمارے رب کسریٰ نے حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ولکن امرنی ربی، لیکن مجھ کو میرے رب نے حکم دیا ہے، انصر اللحا واحد الشوارف، کہ اپنی داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ. آئے مسلمان شرما رہا ہے اس چیز سے. پھر کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت فرمائے، جب دنیا میں اللہ کے نبی نے نظر بھر کر ان کی طرف نہیں دیکھا، اتنی تکلیف ہوئی، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی نے اگر منہ پھیر لیا تو کون شفاعت کرے گا؟ بولو بھائی کوئی کرے گا؟ تو دوستو کم سے کم اس شکل و صورت کے اندر تو آ جائیں کہ جب اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہو. خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا اے عزیز الحسن مسجود تو میرے لیے کیا عمل لے کر کے آیا ہے, تو میں اپنی گاڑی پکڑ کر کہوں گا تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کر کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر کے آیا ہوں. آج شکل و صورت تو بنا لے ہم کرتے ارادہ ارادہ کرتے ہیں, آدھے ہاتھ بھی نہیں اٹھے ایک چار آنے بھی نہیں اٹھے کرتے ہیں ارادہ ہمت پکا ارادہ. ارے دوست ہمت تو کر کے دیکھ, پھر دیکھ اللہ تعالیٰ کہاں سے ایسی قوت عطا فرمائیں گے اور وہ ایمان عطا فرمائیں گے جس کے بارے میں میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک انسان نے اگر آم نہ کھایا ہو, آپ نے آم نہ کھایا ہو یا میں نے آم نہ کھایا ہو, آپ مجھے آم کی لذت کتنی سمجھا دیں کہ آم ایسا میٹھا ہے ایسا میٹھا ہے, لذت سمجھ میں آئے گی؟ بولو بھائی کتنا آپ ایکسپرٹ انسان ہو, پی ایچ ڈی اس نے لندن سے کی آم کو سمجھانے میں, لیکن وہ آم کی لذت سمجھا سکے گا؟ اور اس کی بہ نسبت ایک شخص ہے جس نے کوئی پی ایچ ڈی نہیں کی لیکن آم کے باغات ہے, جب کوئی جاتا ہے وہ آم سامنے رکھ دیتا ہے یہ لے کھا لے, تو اب کیا ہے لذت سمجھانے کی ضرورت ہے؟ اس کو کھا کے خود احساس ہوتا ہے کہ اللہ تو نے کیا نعمت بنائی ہے یہ. تو دوستو یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو میں جتنا سمجھاؤں جتنا سمجھاؤں جتنے جملے سمجھاؤں مرتے دم تک سمجھاؤں میں اس کی لذت کو نہیں سمجھا سکتا. جس دن رکھو گے اس دن معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیار کیا ہے, ایسا معلوم ہوگا کہ دل کا بوسہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا. کیا کرم اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں دوستو, اس کو انسان بیان نہیں کر سکتا. یہ وہ چیزیں جو الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتی, بیان سے باہر ہے. مسلمان عورت پردہ کر کے دیکھے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا رحمت کا معاملہ کرتے ہیں, اور یہ عظمت صرف اسلام نے عطا کی مسلمان عورتوں کو. کیسے؟ خانہ کعبہ کو غلاف کے اندر چھپایا جاتا ہے یا کھلا رکھا جاتا ہے؟ بولو بھائی کیا معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ عظمت والی چیز ہے, اور جو عظمت والی چیز ہوتی ہے اس کو ڈھانپ کر رکھا جاتا ہے. کتاب اللہ قرآن کریم کو ہم لوگ جو دان کے اندر رکھتے ہیں یا باہر رکھتے ہیں؟ کیوں؟ دیکھو مسلمان ماؤ بہنو, اللہ نے تمہیں کس کے مقابل بنایا ہے؟ اپنے گھر اور اپنے کلام کے مقابل کے اندر کہ کھلا ہوا نا پسند کیا جاتا ہے. بیت اللہ کبھی آپ کو کھلا ہوا نہیں ملے گا کہ اس کے اوپر پردہ نہ ہو, وہ قرآن کریم اگر کھلا ہوا ہو تو اس کو فوراً جزدان کے اندر لپیٹ دیتے. تو اللہ نے عورت کو بھی اسی طریقے سے بنایا ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا. آج عورتیں کیا, آج عورتوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے یہود و نصارہ کے معاشرے سے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے کہہ رہے مولوی تو مسلمان عورتوں کو جو ہے اندر کھیلنا چاہتے ہیں کہ عورتیں کام نہ کریں تاکہ مسلمان ترقی نہ کر سکے. ارے انہوں نے کیا ترقی کر لی جو کتے کو برابر بھی سلا رہی ہے, ماں باپ کو اڑاؤ کے اندر چھوڑ کر آ رہی ہے, بچہ ہاتھ پکڑ کر چل رہا ہے کتا کندھے پر بیٹھا ہوا ہے, شوہر پیچھے گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے کتا اگلی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اگر کتے نے کتے کی عزت کی تو کیا ہوگا؟ مسلمان تو مسلمان ہے, مسلمان کو تو خیال کرنا چاہیے. وہ معاشرہ تو کتوں کا معاشرہ ہے, کیا ہے اس معاشرے کے اندر؟ آج ہمارے حکمران اگر محروم ہو گئے اللہ پتہ نہیں کیا ہوا ان کو, ورنہ مسلمان 313 سے مغلوب نہیں ہوئے, آج ہزاروں کی تعداد کے اندر ہے, مغلوب کیوں ہے؟ دین کی محبت دل کے اندر نہیں ہے, اللہ کی عظمت دل کے اندر نہیں ہے. ورنہ آج کی دنیا کے اندر جہاں مسلمان ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے واللہ ان کے دانت کٹے کر دیے, ورنہ دنیا کی کون سی ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی, کون سا اسلحہ نہیں تھا. آج مسلمان کرے تو دہشت گرد ہے اور یہ کرے تو امن ہے, یہ کون سا انصاف ہے؟ اگر یہ مسلمان عورت کی عزت لوٹے تو ان کا حق ہے, اگر مسلمان ان کا سب قلم کرے تو مسلمان دہشت گرد ہے.
آج لاکھوں مسلمان ان کی قید کے اندر دم توڑ گئے, جس وجہ سے ہماری بزدلی کی وجہ سے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, تم اللہ کے دین کی مدد کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. آج ہم نے دین کی مدد کرنا چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی رحمت کا ہاتھ ہٹا لیا. ورنہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ رکھا, انہوں نے ان کے دانت کھٹے کر کے دکھلائے. کیوں عراق سے بھاگے, آج افغانستان سے کیوں بھاگنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے لیے اللہ نے ذلت اور رسوائی رکھی ہے, اور اگر ذلت اور رسوائی سے بھاگتے ہیں تو موت سامنے آتی ہے, اور اگر موت سے بھاگتے ہیں تو ذلت اور رسوائی سامنے آتی ہے. کہہ رہے ہیں مذاکرات کر لو, مذاکرات کر لو. اگر اتنی بڑی قوت ہے تو مذاکرات کی کیا ضرورت ہے؟ بولو بھائی, جو طاقتور ہوتا ہے وہ مذاکرات کرتا ہے. جس کو موت کی پرواہ نہیں ہوتی اس کو مذاکرات کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. جان جانی جان دی, دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, جان تو اللہ نے دی ہے, ایک دن دینی ہے اللہ کے راستے میں, لیکن حق ادا نہیں ہوگا. دوستو, معاشرے سے مرعوب نہ ہو, خاندان سے مرعوب نہ ہو, اپنے ارد و گرد سے مرعوب نہ ہو. یہ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا, مسلمان مرد داڑھی رکھے, مسلمان عورتیں پردہ کرے, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیا مدد آتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بھائی نکاح والے حضرات جلد سے جلد آگے تشریف لے رہے ہیں.